أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو کہنے لگے وہ سردار جو کافر تھے ان کی قوم کے کہ نہیں ہے یہ آدمی مگر تم جیسا انسان اور یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کر دیتا اور ہم نے تو یہ بات نہیں سنی اپنے پہلے آبا و اجداد میں نہیں ہے یہ آدمی مگر اس کو جنون ہو گیا ہے تو اس کا انتظار کرتے رہو ایک خاص وقت تک. حضرت نوح نے کہا کہ اے پروردگار میری مدد فرمائیے اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے. تو ہم نے نوح کی طرف یہ وحی کی کہ تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ اور جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو تم اس کشتی کے اندر ہر جوڑے کے دو دو رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو اس کشتی میں سوار کر لو. ہاں مگر وہ لوگ کہ جن پر میرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا بے شک یہ لوگ غرق کیے جائیں گے. اور جب تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ کشتی پر سوار ہوں تو یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات عطا کی. اور یہ بھی کہنا کہ اے پروردگار مجھے اتار ایسا اتارنا جو برکت والا ہو اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. بے شک اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں اور بے شک ہم لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں اور یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 30 تک کی آیات ہیں. سورۃ المومنین کی اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں 22 آیات اس میں شروع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیاب مومنوں کی صفات ذکر کی تھی کہ قد افلح المؤمنون کہ کون کون سے مومن کامیاب ہیں اور کامیاب مومنین کی کیا کیا صفات ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا کہ وہ ایک گندے پانی کا قطرہ ہوتا ہے پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے. یہ ساری تفصیل اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان مادی نعمتوں کا اور جسمانی نعمتوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالی نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے انسان کو عطا فرمائی ہیں. طرح طرح کے باغات ہیں طرح طرح کے پھل ہیں طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور ان سب کا ذکر کیا گیا اور خاص طور پر زیتون کے درخت کا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ یہ جسمانی اور مادی نعمتوں کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا. اب یہاں سے جو آیات شروع ہوئی ہیں تو آگے کافی دور تک اللہ سبحانہ و تعالی روحانی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جس طرح انسان کی تخلیق کے بعد اور انسان کے پیدا ہونے کے بعد ہم انسان کو طرح طرح کی جسمانی اور مادی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. سانس آ رہا ہے جا رہا ہے تازہ ہوا مفت میں مل رہی ہے پانی مفت میں مل رہا ہے طرح طرح کا کی غذائیں انسان کو نصیب ہو رہی ہیں. یہ مادی نعمتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو عطا فرماتے ہیں. ان مادی نعمتوں کے ساتھ ساتھ روحانی نعمتیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے وہی نازل فرماتے رہتے ہیں اور انسانوں کو ہدایت ملتی رہتی ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں جنت میں آگے واپس جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جس طرح انسان کے لیے مادی غذاؤں کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کے لیے روحانی غذاؤں کا بھی اہتمام کیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے. اگر خالی جسم ہو مگر روح اس میں سے نکل جائے تو وہ تو لاش ہے، وہ تو لاش ہو جاتی ہے. انسان تو انسان اسی وقت ہے جبکہ جسم بھی ہو اور اس جسم کے لیے اندر روح بھی ہو، بلکہ جسم تو فانی ہے، روح پھر بھی باقی رہتی ہے اور عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، تو انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ان کی روح یہاں سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے جسم کے لیے بھی طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی کہ ہم طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، پہنتے ہیں، اوڑھتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ مادی اور جسمانی نعمتیں ہیں کہ جن سے ہمارے جسم کو لذت اور فائدہ اور بقا حاصل ہوتی ہے. لیکن خالی جسم کی بقا تو کافی نہیں ہے، بلکہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ قائم فرمایا اور انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے. کوئی انسان کی روحانی غذا اس کو بتائی جاتی ہے، وہ روحانی غذا جس سے اس کی روح بھی تندرست رہے اور اس کا جسم اور اس کی روح جو ہیں آگے جا کر واپس جنت میں جا سکیں. اور یہ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ اگرچہ شروع ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے، مگر حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسل کہا جاتا ہے. اور بعض احادیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ پہلے نبی اور رسول برحق ہیں، مگر ان کے زمانے میں کوئی کافر نہیں تھا، بلکہ ان کی اولاد ساری کی ساری مسلمان تھی. پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا چلا گیا، حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، پھر جہالت اور گمراہی پھیلتی چلی گئی، اور جب کفر کی ظلمت پھیل گئی بہت زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی جو بھیجے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے. اس لیے احادیث میں ان کو اول رسول بعثہ اللہ تعالی کا لقب دیا گیا ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا. تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیات آئی ہیں جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. تو ان میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، کہ ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ، تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یعنی توحید کی دعوت دی. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آدمی جو ہے آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور مخلوق کو اور نیک لوگوں کو اپنے زعم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات میں یا صفات میں شریک کرنے لگتا ہے یا عبادت میں شریک کرنے لگتا ہے، تو شرک حقیقی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیونکہ ذات میں شرک ہو وہ بھی شرک حقیقی ہے، صفات میں شرک ہو تو وہ بھی شرک حقیقی ہے، اور اگر عبادت میں شرک ہو وہ بھی شرک حقیقی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ جو قوم تھی یہ شرک میں مبتلا ہو گئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت صرف وحدہ لا شریک لہو کی ہوتی ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. مخلوق کے ساتھ آپ عارضی محبت بھی کر سکتے ہیں، مخلوق کے ساتھ رہا بھی جاتا ہے. انسان جو ہے وہ مدنی و طبع ہے، اکیلا تو نہیں رہ سکتا، ظاہر ہے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے دوسرے انسان ہوتے ہیں، ان انسانوں کے ساتھ رہنا اور حسن معاشرت کے ساتھ کام لینا یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام کا. لیکن مخلوق کو مخلوق کے درجے میں رکھنا ضروری ہے، مخلوق کو خالق کے درجے میں لانا حرام ہے، اور یہی آدمی کو پہنچا دیتا ہے شرک تک اور کفر تک. تو جتنے انبیاء کرام علیہم السلام آتے ہیں تو ان کی دعوت کی بنیاد توحیدی پر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بھی وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اس کی صفات جو ہیں وہ بھی یکتا ہیں، اور اس کی صفات میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اس درجے میں جس درجے میں وہ صفات اس کے لیے ثابت ہوں، اور عبادت میں بھی کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے فرمائی کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر فرمایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کیا تمہیں اپنی موت کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے؟ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایمان کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی دعوت دیتے ہیں، اور ایمان کے بعد جو اگلی دعوت ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ تقویٰ کی ہوتی ہے. قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اپنے گناہوں کا احساس ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا رہے اور اپنی اصلاح کی فکر کرتا رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام بنو آدم خطا کار ہیں مگر خطا کار لوگوں میں سب سے بہتر توبہ کرنے والے ہیں. اب توبہ تو وہی آدمی کرے گا جس کو کچھ ڈر ہو. اصل چیز ڈر ہے کہ میرے رب کی کہیں پکڑ نہ ہو جائے، اس دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے اور مرنے قبر کے بعد بھی پکڑ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور میدان محشر کے اندر بھی پکڑ اور رسوائی ہے، اللہ تعالی اس سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اگر آدمی کو ڈر ہو اور دل میں خشیت ہو، خدا کا خوف ہو، تو باوجود گناہ ہو کے آدمی کچھ نہ کچھ نیکی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، بالآخر جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کے بعد دعوت دیتے ہیں کس کی؟ تقویٰ کی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی پہلے توحید کا ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر اگلی بات یہ فرمائی افلا تتقون، کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اللہ کی پکڑ سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جب یہ بات کہی حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان اور تقویٰ کی ان کو دعوت دی، تو جواب میں کافروں نے کیا کہا؟ تو آگے قرآن نے یہ ذکر کیا کہ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، کہ ان کی قوم کے جو کافر سردار تھے وہ کہنے لگے. جو عام آدمی ہے اس کی زبان اتنی کھلتی، وہ اتنا بدتمیز گستاخ نہیں ہوتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طاقت یا دولت عطا کی ہو، اس کے دماغ میں خرابی زیادہ آ جاتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اسلحہ ہے اور جیب میں پیسے ہیں اور جسم میں طاقت ہے، تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو سردار ہیں تو وہی اکثر اس طرح کی گستاخی کی باتیں کرتے تھے اور کرتے ہیں. تو اس زمانے کے جو سردار کافر تھے انہوں نے یہ کہا، اس کو قرآن کہتا ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ، کہ ان کے قوم کے جو کافر سردار تھے وہ کہنے لگے مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ نوح تو نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان ہے. ایک بات تو یہ کہی کہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ جو نوح ہے یہ تو تمہارے جیسے انسان ہے. يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لیں، یعنی تمہارے بڑے بن جائیں. اور آگے تیسری بات یہ فرمائی، تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، کہ اگر اللہ تعالی چاہے، اگر اللہ تعالی چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. اور چوتھی بات یہ کہی کہ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، کہ ہم نے یہ بات اپنے آبا و اجداد میں نہیں سنی. تو چار باتیں کافر سرداروں نے کہیں. پہلی بات تو یہ کہی کہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ نہیں ہے یہ نو یہ نبی مگر تم جیسا انسان. ان کے خیال میں جو نبی یا رسول ہے وہ عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہونا چاہیے. اور یہ عجیب خیال ہے کہ جو ہر دور میں کافروں کو رہا ہے، اور صرف کافروں کو نہیں رہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اب مسلمانوں کو بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اگر نبی ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے، ولی اللہ ایسا ہونا چاہیے جو ہوا میں اڑتا ہو، کھانا نہ کھاتا ہو، اور جناب یہ ہوتا ہو اور یہ ہوتا ہو. یہ وہ بات ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، اور یہی بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. جو انسان صحیح معنی میں انسان ہو، کامل تو وہی ہے. دوسرا، کافروں کی یہ کوئی ہوتی ہے کہ یہ انسان کیوں نازل کیا گیا، کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، فرشتہ آنا چاہیے تھا. یہ بات کہیں، اور آگے جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیات کے اندر، اس میں بھی یہی بات ہے کہ یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، یہ کیسا نبی ہے کہ جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہ یہ بھی پیتا ہے. گویا وہ سمجھتے تھے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کھانا بھی علیحدہ ہو، جس کا پینا بھی علیحدہ ہو. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، چلو کبھی کبھار سنا دے تو کوئی حرج نہیں. ویسے تفسیر میں اور دین کی باتوں میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ یہ لطیفہ نہ. وہ ایک جعلی پیر کا قصہ ہے کہ وہ جعلی پیر جو تھا وہ اپنا لوگوں سے اینٹتا رہتا تھا، اور جناب اپنی بزرگی کے دعوے کرتا تھا، کچھ اپنا چکر بازی کر کے شوبتہ بازی بھی دکھا دیتا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ تو ہر ایک کے معتقد ہو جاتے ہیں، کوئی بھنگ پینے والا ہو لوگ اس کے بھی پاؤں دبانا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا ہی آدمی تھا، اپنا لوگوں سے کھاتا پیتا رہتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. تو لوگوں نے بولو، باب مریدوں میں سے بعض مرید ایسے بھی ہوں گے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی تم لوگ یہاں نماز پڑھتے ہو، میں بیت اللہ جا کے نماز پڑھتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں چلتا میں تو بیت اللہ جا کے نماز پڑھتا ہوں. تو کسی نے کہا کہ جب تو وہاں جا کے نماز پڑھتا ہے تو کھانا بھی وہیں کھا لیا کر، کھانا ہمارے سے کیوں کھاتا ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے کہ نبی ایسا ہونا چاہیے، رسول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے جیسا انسان نہ ہو. اور معاف کیجئے گا، آج کل یہی تقریباً بات ہم لوگوں میں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بزرگ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عجیب و غریب قسم کا ہو، یعنی جو ایب نارمل ہو وہ بزرگ ہے، اور جو نارمل انسان ہو اس کو سمجھتے ہی بزرگی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے بازار میں بھی جاتا ہے. گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، نمبر ایک. نمبر دو، بازار جا کے کوئی چیز خریدتا نہ ہو، یہ بھی ضروری تھا. ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے ویمشی فی الاسواق اور یہ بازاروں میں بھی جاتا ہے. اور قرآن مجید نے پھر اس کا جواب دیا، وما ارسلنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم انهم وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کھانا بھی کھاتے تھے بازار بھی جایا کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے بازار بھی جایا کرتے تھے. یہ بتانے کے لیے کہ انسان جو ہے نبی ہوتا ہے اور نبی انسان ہوتا ہے، انسان کی طرح رہتا ہے اور وہی ساری حاجات جو انسان کے متعلق ہوتی ہیں، وہی سارے جذبات جو انسان کے متعلق ہوتے ہیں سارے اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے باوجود کامل درجے کا انسان ہوتا ہے. بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. لیکن انسان ایسا انسان ہوتا ہے کہ انسان کامل، کہ ساری حاجتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، بھوک اس کو لگتی ہے، بخار اس کو آتا ہے، گھوڑے سے وہ گر جاتا ہے، چوٹ اس کو لگتی ہے، سب چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی وہ شریعت کی حدود سے خارج نہیں ہوتا اور اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کبھی اس سے فوت نہیں ہوتی. یہی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبعین کی، کہ ان کی زندگی ایک عام انسان کسی زندگی ہوتی ہے، کھانا بھی کھاتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں، اور ان سب کے اندر وہ اس بات کی پوری احتیاط رکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے سری احکام کے خلاف نہ ہو. بات آگے نکل گئی، بات یہ چل رہی تھی کہتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ اعتراض کیا. کیا اعتراض کیا؟ یہ کہا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں ہے مگر تمہارے جیسے انسان ہے. وہی سمجھتے تھے کہ نبی جو ہے وہ ہم جیسا انسان نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ یرید ان یتفضل علیکم، اور یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر بڑے بن جائیں، فضیلت حاصل کر لیں، یعنی اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نبوت کی بات کرتے ہیں، کہ دوسری انہوں نے تنقید کی. اور تیسری بات یہ کہی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا، یعنی اللہ تعالی اگر اپنا رسول بنا کر بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا. گویا ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے انسان نہیں آنا چاہیے تھا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ آنا چاہیے تھا. اور قرآن مجید نے اس بات کا بھی ایک اور جگہ میں جواب دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم اس کو فرشتہ بھی بناتے، یعنی رسول فرشتہ ہوتا، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا تو انسانی شکل ہی میں آتا، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جس چیز میں اب یہ لوگ خلط ملت کر رہے ہیں وہ چیز پھر ان کے اوپر خلط ملت ہو جاتی. بہرحال یہ کافروں کا یہ شبہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہے وہ فرشتہ ہونا چاہیے. آج کل بھی ہم جب کسی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب آدمی کیا، وہ تو فرشتہ ہے. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ تعریف نہیں ہے، یہ تو مذمت ہے. یعنی کمال تو یہ ہے کہ آدمی فرشتہ نہ ہو، انسان ہو، لیکن انسان انسان کامل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا ہو. کہ غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ان کافروں نے کہا کہ نہیں ہے یہ مگر تمہارے جیسا انسان، اور یہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کرتا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ بات نہیں سنی اپنے پہلے آبا و اجداد میں۔ یعنی یہ توحید کی بات کر رہا ہے، اور یہ توحید کی بات کافی عرصے سے ہم نے نہیں سنی، قریب کے جو آبا و اجداد ہیں ان سے تو ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ ان ہو الا رجل به جن، نہیں ہے یہ نبی مگر ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کو جنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتى حين، تو اس کے بارے میں انتظار کرو ایک وقت تک۔ اور یہ بھی وہ بات ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہی، اور تقریباً اسی جیسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس زمانے کے کافروں نے کہی۔ کبھی آپ کو کہتے تھے کہ آپ ساحر ہیں، کبھی آپ کو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ ان ہوا الا رجل به جن، نہیں ہے یہ آدمی مگر ان کو جنون ہو گیا ہے۔ فتربصوا به حتى حين، تو ان کے بارے میں انتظار کرو ایک وقت تک، یعنی یا تو یہ جنون ختم ہو جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، یا اس نبی کی موت آ جائے گی، نبی کا انتقال ہو جائے گا تو بھی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ نبی دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو اس کی برکات سینکڑوں سال تک باقی رہتی ہیں۔ ہاں اتنی بات ہے کہ مرور زمانہ سے آہستہ 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 اس کے تعلیمات پیچھے چلی جاتی ہیں اور رسوم و رواج آگے آ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ ہوتا تھا، نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خاتم النبیین اور خاتم الرسل ہیں اس لیے آپ کے بعد نبی تو کوئی آنے والا نہیں ہے، لیکن مجدد آتے رہتے ہیں، اور ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ رسوم رواج اور جو باتیں پھیلی ہوئی ان کو پیچھے کرتے چلے جائیں، اور قرآن اور حدیث کو آگے لاتے چلے جائیں تاکہ دین پھر اپنی اسی شکل میں باقی رہے جس طریقے سے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل کیا گیا تھا۔ تو چونکہ مرور زمانہ سے اصل حقیقت پیچھے چلی جاتی ہے، تو اس لیے ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، کہ توحید کی بات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی، اور یہ آدمی تو مجنون ہو گیا ہے، اس کے بارے میں انتظار ہی کرو ایک خاص وقت تک۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ مسلسل ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہے۔ آگے آ رہا ہے کہ قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میری مدد کیجئے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ کب کہا؟ یہاں تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی دوسری سورت کے اندر ہے کہ 950 سال کے بعد کہا۔ مسلسل تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس قوم کے اندر رہے، مسلسل تبلیغ کرتے رہے۔ آخر میں ایک ایسا وقت آ گیا کہ انہوں نے دعا کی، نا امید ہو گئے، اور یہ کہا کہ قال رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار میری مدد کیجئے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک بعیوننا ووحینا، تو ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ تم کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ۔ یہ پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور لوگ حیران تھے کہ کیا بنا رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے، اور قرآن مجید کی اس آیت کے اندر ہے بعیوننا ووحینا، یعنی جو کشتی بنا رہے تھے ہماری وحی سے بنا رہے تھے، اور ہماری آنکھوں کے سامنے بنا رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ صحیح بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آتا جا رہا تھا اور وہ کشتی بناتے جا رہے تھے، پہلی کشتی تھی روئے زمین پر، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا پہیا یہ بنایا ہے تھے آدم علیہ السلام نے، سب سے پہلا پہیا بنا. اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی بعد میں ایجادات ہوئی ہیں سب کے سب مرہون منت ہیں، کس کی؟ پہیے کی. پہیا چلنا شروع ہوا، اسی سے سواریاں وجود میں آئیں، اور گدا گاڑی اور گھوڑا گاڑی اور جناب یہ اور وہ، پھر اسی پہیے سے چکی، اور پھر اسی پہیے کے ذریعے سے ساری صنعتیں، اور سب صنعتوں کا جو بنیاد ہے وہ اسی گھمانے کے اوپر ہے، اس سے طاقت اور حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے چیزیں پھر بنتی. اور تو یہ پہلا پہیا بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پہلی کشتی بنائی سیدنا نوح علیہ السلام نے. اور جس وقت میں نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے، لوگ حیران تھے کہ کیا کر رہے ہیں، اور مشرکین آ کر کافر کہتے تھے کہ کیا تم یہ لکڑی کا گھر بنا رہے ہو؟ وہ کہتے تھے نہیں، یہ میں کشتی بنا رہا ہوں کیونکہ طوفان آنے والا ہے. تو وہ مذاق اڑاتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلی کشتی بنوائی. تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے. اور یہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو نشانی بتائی تھی کہ آپ کشتی بنا لیجئے، جب کشتی تیار ہو جائے گی تو ایک وقت میں پانی برسنا شروع ہوگا آسمان سے، اور زمین سے پانی ابلنا شروع ہوگا، اور تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا. تنور وجہ الارض کو بھی کہتے ہیں، یعنی زمین کے اوپر جتنا حصہ ہے وہ بھی تنور کہلاتا ہے، اور تنور روٹی کا تنور بھی ہوتا ہے. چنانچہ کہا جاتا ہے کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے گھر میں یا گھر سے باہر محلے کے اندر ایک تنور تھا، اور اللہ تعالی نے یہ وحی فرمائی کہ جب یہ تنور ابلنا شروع ہو جائے، جہاں سے آگ نکلتی ہے، وہ تنور جس میں آگ جلتی رہتی ہے، آگ نکلتی رہتی ہے، روٹیاں پکتی ہیں، جب وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تم کشتی میں سوار ہو جانا، خود بھی کشتی میں سوار ہو جانا، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لینا، اور جتنے ضروری جانور ہیں، گائے، بکرا، بکری، دمبا، اور یہ جو ضروری جانور ہیں جو انسان کے بہت کام آتے ہیں، ان میں سے بھی نر اور مادہ جوڑوں کو اس کشتی کے اندر سوار کر لینا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی کیا تھی، ایک چھوٹا سا بحری جہاز تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ تو ہر جانور کے دو دو جوڑے اس میں ڈال لو، یعنی نر اور مادہ وہ اس کشتی کے اندر سوار کرا لو، وَأَهْلَكْ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لو. اور یہاں مومنین کا ذکر نہیں ہے، لیکن اگلی روایت آیت میں آ رہا ہے وَمَن مَعَكَ کہ جو آپ کے ساتھ مومنین ہیں ان. اب یہ سب تقریباً 80 کے قریب حضرات تھے کہ جو اس کشتی کے اندر سوار ہوئے، کیونکہ بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے. اور قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ میں آ رہا ہے کہ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل بہت تھوڑے ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے. 950 سال آپ نے تبلیغ کی مگر مسلمان ہونے والوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی. معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ تعالی کے حکم کی اطاعت ہے، نتائج کو دیکھنا نہیں ہے. ایک آدمی تھوڑی تبلیغ کرتا ہے بہت سارا نتیجہ نکل آتا ہے، ایک آدمی بہت تبلیغ کرتا ہے نتیجہ تھوڑا سا نکلتا ہے. اگر تبلیغ اللہ کے لیے ہے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ نتائج ہمارے قبضے میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اور مومنین کو، اور جو ضروری جانور تھے ان کے نر اور مادہ کے جوڑوں کو کشتی کے اندر سوار کرا لیا. اور تاریخ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چار بیٹے تھے, ان میں سے تین بیٹے مسلمان تھے, وہ کشتی میں سوار ہوئے, سام, حام اور یافس, اور چوتھا بیٹا تھا کنعان اور وہ کافر تھا اور وہ سوار نہیں ہوا اور وہ ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں, ایک مومن تھی وہ کشتی میں سوار ہو گئیں اور دوسری کافر تھی اور وہ سوار نہیں ہوئی, اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی, ان کا بیٹا تھا کنعان, اسی کے ساتھ وہ ہلاک ہوئی. یہ ساری باتیں تاریخ روایات میں بھی آتی ہیں, اور بیٹے کے بارے میں قرآن مجید میں بھی صراحت ہے کہ وہ سوار نہیں ہوا اور کفر ہی میں مبتلا رہا اور اسی عذاب نوح میں اس کی موت آئی. تو یہاں یہ آ رہا ہے کہ آپ اس کشتی میں سوار کر لیجئے, ہر جانور کے دو دو جوڑے, اور اپنے گھر والوں کو سوال کر لیجئے. الا من سبق علیہ القول منہم, مگر ان میں سے جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے, بات طے ہو چکی ہے, لفظی ترجمہ بات طے ہو چکی ہے, اور بات کے طے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جن کی قسمت میں ایمان لانا مقدر نہیں ہے اور ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے, ان کو آپ کشتی میں سوار نہ کیجئے. چنانچہ کافر بیوی اور کافر بیٹا یہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کیجیے گا. جب عذاب آ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے, پھر چیخنے کا, چلانے کا, توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. توبہ اس وقت تک ہے جب تک کہ عذاب کے فرشتے نظر نہ آئیں, لیکن جب عذاب کے فرشتے نظر آنے لگیں پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور اس وقت میں نبی کو بھی سفارش کی اجازت نہیں ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کیجیے گا, یعنی سفارش نہ کیجیے گا. انہم مغرقون, بے شک یہ لوگ غرق کیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ, اور جب آپ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں, فَقُلْ, تو یہ کہیے, کیا کہیے, الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے, ظالم لوگوں سے. گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی حکم دیا کہ جب آپ اور آپ کے جو مسلمان صحابہ اور مسلمان ساتھی ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں, تو کشتی پر سوار ہونے کے بعد جب عذاب شروع ہو تو ایک تو کافروں کے بارے میں سفارش نہ کیجیے گا, دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ کہیے گا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ظالموں کی قوم سے نجات عطا کی. اور تیسری بات آگے یہ فرمائی کہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, اور یہ کہیے گا کہ اے پروردگار مجھے اتاریے برکت والا اتارنا, برکت کا اتارنا, اور آپ بہترین اتارنے والوں میں سے ہیں. وہ یہ تین حکم دیے اللہ سبحانہ و تعالی نے. پہلا حکم یہ تھا کہ جب طوفان نو شروع ہو تو ظالموں اور کافروں کی سفارش نہ کیجیے گا, اور اس سے یہ بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ کافر اور ظالم کی سفارش کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا, حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر ایک کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے. پہلے یہ دیکھ لو کہ جو آدمی آپ سے دعا کروا رہا ہے وہ ظالم تو نہیں ہے, وہ ظالم تو نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے نا وہ لوٹ مار اسے نے کی ہوئی ہے، جب اس کے خلاف مقدمے قائم ہو گئے اب وہ آ گیا، حضرت میرے لیے دعا کر دو، حضرت نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے کہ یا اللہ اس کی مدد فرما. کیسے مدد فرما؟ یہ تو ظالم ہے، اس نے لوگوں کو مال تباہ ہوا ہے، لوگوں کا مال لوٹا ہوا ہے، اس کی مدد کی کیسے دعا کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ ہر ایک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، دعا کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی مظلوم ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ظالم کی سفارش کرنا بھی حرام ہے، ظالم کی سفارش کرنا اور ظالم کے حق میں دعا کرنا بھی ناجائز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں آپ مجھ سے بات نہ کیجئے گا، یعنی ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کیجئے گا. نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ظالموں کی سفارش کرے، نبی کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ ظالموں کے لیے دعا کرے. تو امت کے لوگوں کو اور عام مسلمانوں کو کیسی اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ ظالموں کی سفارش کریں یا ظالموں کے حق میں دعا کریں؟ ہاں دعا ہو سکتی ہے، یا اللہ ان کو ظلم سے محفوظ فرما، ان کو حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، یہ جہنم میں جانے کا ڈر ہے یا اللہ ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یہ دعا تو ہو سکتی ہے، لیکن یا اللہ اس ظالم کی مدد فرما، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو مت کیجئے گا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ لوگ غرق کیے جائیں گے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب طوفان شروع ہو تو یہ دعا کیجئے گا کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالموں کے قوم سے نجات عطا کی. اور یہ بات ہے کہ آدمی مسلسل محنت کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، 950 سال کرتا رہے، لیکن جب اللہ تعالی کا فیصلہ آ جائے اور پھر وہ مخلوق ہلاک ہو، پھر آدمی ادھر دیکھے ہی نہ، پھر تو یہی کہ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا کی. تیسرا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیا کہ جب تم کشتی سے اترو تو یہ دعا کرنا. کون سی دعا؟ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے پروردگار مجھے اتاریے برکت والا اتارنا اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. اور یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے اور اکثر مسلمان کرتے بھی ہیں. آپ ریل سے اترے، بس سے اترے، کار سے اترے، نئی جگہ پہ پہنچے ہیں تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز آ کر زمین پہ اترا، پہیے اس کے لگے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے پروردگار مجھے اتاریے مبارک اتارنا اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. مفسرین نے لکھا کہ منزلن مبارکن، اس کو منزلن بھی پڑھا گیا ہے، منزلن بھی، دونوں قراتیں ہیں اس کی، اور دونوں کے اندر مصدر میمی ہونے کا بھی احتمال ہے اور ظرف مکان کا بھی احتمال ہے. اگر مصدر میمی ہو عربی گرامر کے اعتبار سے تو منزلن کا مطلب ہوگا اترنا یا اتارنا، مصدر کا ترجمہ ہوگا، اور اگر ظرف مکان ہو تو جگہ، مبارک جگہ میں اتاریے. انزلنی منزلن مبارکن یا منزلن مبارکن، اگر ظرف مکان ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے پروردگار مجھے مبارک جگہ میں اتاریے، یعنی ایسی جگہ پہنچائیے جو برکت والی ہو. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، مصدر میمی کا بھی اور ظرف مکان کا بھی. لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب مندرجہ ذیل نے بھی، سب نے مصدر میمی کا ترجمہ کیا ہے. تو اے پروردگار ہمیں اتاریے ایسا اتارنا جو مبارک ہو، کیونکہ یہ برکت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی اترنے کو اور جگہ کو مبارک بناتے ہیں. اس لیے آدمی جب کسی نئی جگہ پر جائے، نئی کیا، جب گھر میں داخل ہو تو بھی کہہ سکتا ہے اپنے گھر میں، ربی انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین، اے پروردگار مجھے برکت والا اتارنا، مجھے اتاریے برکت والا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. یہ مختصر واقعہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ تعالی نے اس سورۃ المومنون کے اندر ذکر کیا، ان آیات کے اندر جو آج ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. مگر سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں تو بہت اختصار کے ساتھ آیا ہے، یہ واقعہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا سورہ ہود کے اندر، اور سورہ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافی تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ مکالمہ بھی ذکر کیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان ہوا تھا. تو وہاں جا کر دیکھا جا سکتا ہے، اگر اللہ تعالی نے ہمیں زندگی دی اور ہم کبھی وہاں سورہ ہود میں پہنچے تو وہاں تفصیل سے اس کا ذکر آ سکتا ہے. والامر بید اللہ سبحانہ و تعالی. اب یہ اللہ تعالی نے اس سورۃ المومنین کی ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر کیا، آخر میں ایک جملہ فرما دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں. ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ اننا تھا اصل میں کہ ہم بے شک ہم آزمانے والے ہیں. ایک واقعے کے اندر نہ جانے کتنی نصیحتوں کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے میں ابھی کچھ بتایا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، لیکن بہت تھوڑے ہی مسلمان ہوئے. معلوم ہے کہ نتیجے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. ایک آدمی ہے جس کے ہاتھ پر سینکڑوں شاگرد نکل رہے ہیں، سینکڑوں مرید نکل رہے ہیں. ایک وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ پہ چند مرید ہیں، چند شاگرد ہیں، چند لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے. اصل بات ہے قبولیت کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرمائے. اصل بات تعداد کی نہیں ہے، اصل بات کمیت کی نہیں ہے، اصل بات کیفیت کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اگر قبول فرما لے تو بسا اوقات دیکھنے میں نتیجہ تھوڑا نظر آتا ہے، مگر اللہ تعالی کے ہاں بہت قبول ہوتا ہے. اور بھی اس سورت کے اندر بڑی نشانیاں اور بڑی عبرتیں اور وعظ و نصیحت کی باتیں ہیں جو کچھ ابھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ ظالموں کی سفارش نہیں کرنی چاہیے، اور جب آدمی کسی جگہ سے نجات حاصل ہو تو دعا کرنی چاہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور جب آدمی کسی جگہ پر جا کر اترے تو یہ دعا کرنی چاہیے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اس کو قرآن نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، بے شک اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم آزماتے رہتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم کو آزمایا گیا، آگے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آئے گا، ان کی قوم کو آزمایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزمایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزمایا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور تقوی کی دولت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. یہاں تک کا ترجمہ سن لیجئے. اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کافر جو ان کی قوم کے سردار تھے وہ کہنے لگے، نہیں ہے یہ آدمی مگر تمہارے جیسا انسان، اور یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا فرشتے نازل کر دیتا، اور ہم نے تو یہ یعنی توحید کی بات نہیں سنی اپنے آبا و اجداد میں، نہیں ہے یہ آدمی مگر اس کو جنون ہو گیا ہے، تو انتظار کرو ایک وقت تک۔ حضرت نوح نے کہا، اے پروردگار میری مدد فرمائیے، اس لیے کہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ساتھ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو اس کشتی میں آپ سوار کرا لیجئے ہر جانور کے دو دو جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو سوار کروا لیجئے، مگر ان میں سے جن کے اوپر بات پکی ہو چکی ہے یعنی جن کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کیجیے گا، بے شک یہ لوگ غرق کیے جائیں گے۔ اور جب آپ اور آپ کے ساتھ جو کشتی پر لوگ ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں تو یہ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا کی، اور یہ بھی کہیے کہ اے پروردگار مجھے اتاریے برکت والا اتارنا، اور آپ اتارنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ بے شک اس قصے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اور بے شک ہم لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی، دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حیات طیبہ نصیب فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ ظالموں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.